حامل القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس, حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد شیطان کا ریئیکشن, اس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے, بلکہ وقفے وقفے سے آیا ہے. سات یا آٹھ پارے گزرنے کے بعد قرآن مجید میں اس مضمون کا, اس قصے کا اعادہ کیا گیا ہے. اور قرآن مجید جیسا کہ آج آئے گا, یہ نو انسانی کے نام اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے, اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن ہے کہ جیسے کوئی مالک اپنے غلام کو یا کوئی امپلائر اپنے امپلائی کو جب ڈیپیوٹ کر کے کسی طرف بھیجتا ہے تو اسے انسٹرکشنز دیتا ہے, اور مالک کے غلام اور امپلائر کے امپلائی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انسٹرکشن کو فالو کرے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو یہ انسٹرکشن دی کہ, یا کہیے وارننگ دی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, اور انہیں ایک انسٹرکشن دی کہ تم جنت میں جہاں مرضی گھومو پھرو کھاؤ پیو, لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑ دیا جنت کے اندر, اور شیطان کو ان تک ایکسس دے دی. شیطان نے انہیں ایسا ٹریپ کیا کہ انہیں آمادہ کر لیا اس میں سے چکھنے پر, اور جب چکھا تو پھر کھا بھی لیا. اب یہ بات, یہ میسج اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار دیا ہے. اس قصے کو ہم اپنے ذہنوں میں بٹھائیں اور یاد رکھیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ فرشتوں سے شیئر کیا. وہ فیصلہ کیا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں. یہاں نوٹ کیجئے گا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ یہ بات شیئر کر لی تھی کہ انسان کو زمین کے لیے بنایا جا رہا ہے. یہ بات اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو پھر یہ قصہ ہمیں ایک اور اینگل سے سمجھ میں آئے گا کہ جو بالعموم نظر انداز ہو جاتا ہے. خلیفہ, خلف کہتے ہیں پیچھے کو, عربی زبان میں امام آگے اور خلف پیچھے. خلیفہ پیچھے آنے والا, یعنی اس کا اصل جو مفہوم ہے وہ سکسیسر کا ہے. یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب کے ساتھ پکارے جاتے تھے کہ اللہ کے رسول کے سکسیسر. لیکن عام مفہوم میں یہ لفظ جو ہے, یہ وائس رائے کے بارے میں یا کسی کے نائب کے بارے میں استعمال ہونے لگا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, لہذا اس کا کوئی سکسیسر تو نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کہا کہ وہ خلیفہ بنانے والا ہوں, تو وہ خلیفہ سکسیسر نہیں بلکہ نائب کے معنوں میں ہے, وائس رائے کے معنوں میں ہے, کہ جو اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکام کو ایگزیکیوٹ کرے گا, اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز کی کمپلائنس کرے گا. قالو, فرشتوں نے کہا, تجعل فیہا, اے اللہ کیا تو زمین میں بنائے گا, من یفسد فیہا, ایک ایسے شخص کو خلیفہ کہ جو زمین میں فساد برپا کرے. فساد بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے؟ نظام کو, سسٹم کو اپسیٹ کرنا. اور اس زمین کا سسٹم کیا ہے؟ اللہ کی حکمرانی, اللہ تعالیٰ کی کمپلائنس, اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا. اور فساد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز کو وائلیٹ کرنا, اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو اپسیٹ کرنے کی کوشش کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ فساد پھیلا رہا ہے. تو فرشتوں نے پوائنٹ ریز کیا کہ اللہ کیا تو بنائے گا خلیفہ ایک ایسے شخص کو, من یفسد فیہا, جو زمین میں فساد برپا کرے, و یسفک الدماء, اور خون بہائے. اب قرآن مجید میں ظاہر ہے کہ کوئی منٹس آف دی میٹنگ تو نہیں لکھے جا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں کہ جو کی تھیں ان سب کو قرآن مجید میں نقل کیا جاتا. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فیصلہ فرشتوں پر ایک جملے میں تو نہیں پورا کا پورا ریویل کیا ہوگا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل بھی بتائی ہوگی کہ میں انسان کو اس نیچر کا بناؤں گا, اس کو اس بات کی آزادی دوں گا کہ وہ چاہے تو میرا فرما بردار بن جائے, چاہے تو میرا ناشکرا بن جائے. تو اس پر فرشتے جو ہیں وہ آبجیکٹ کر رہے ہیں, ورنہ فرشتوں کے پاس غیب کا علم نہیں ہے, جیسا کہ آگے جا کر وہ اعتراف بھی کریں گے کہ ہمیں صرف اتنا علم ہے جتنا علم تو ہمیں دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کسی طرح سے فرشتوں پر یہ بات جو ہے وہ ریویل کر دی ہوگی کہ انسان کی نیچر یہ ہوگی. تو نتیجہ انہوں نے خود نکال لیا کہ لہذا یہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی بھی کرے گا, اور لالچ میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد کی وجہ سے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی وجہ سے, نیچا دکھانے کی نیت سے یہ خون خرابہ بھی کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ, جبکہ ہم تیری پاکی کی تسبیح کر رہے ہیں, ہم تیری حمد کی تسبیح کر رہے ہیں, وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور تیری پاکی بھی بیان کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے یہ دو پہلوؤں سے ہے, ایک ہے سبحان اللہ میں اور دوسری ہے الحمدللہ میں. سبحان اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر کمی سے, ہر کوتاہی سے, ہر نقص سے, ہر عیب سے, ہر برائی سے. یعنی جتنے بھی ویک پوائنٹس ہوتے ہیں یا جتنی بھی خرابیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے ابو ہے. اور الحمدللہ, ہم کہتے ہیں تعریف کو, ساری حمد ساری تعریف اللہ کے لیے ہے, یعنی اس میں تمام خوبیاں, تمام بیوٹیز, تمام محاسن پائے جاتے ہیں. تو دونوں کا ذکر ہے, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ, اور ہم تیری حمد کی تسبیح کرتے ہیں. تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تسبیح کرنا جسے کہتے ہیں, یہاں وہ مفہوم مراد ہے, ہم تیری حمد کی تسبیح کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں, یعنی تجھے پاک بھی کہتے ہیں, سبحان اللہ بھی کی ہم کی تسبیح بھی کرتے ہیں اور الحمدللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں. اب ان دونوں حمد اور تقدیس کے اندر صرف لفظ الحمدللہ کے ساتھ تسبیح نہیں ہوگی, تمام بھی محاسن جو ہیں ان کی تسبیح جو ہے وہ اس میں شامل ہوگی, حمد کی تسبیح میں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام خامیاں کوتاہیاں ان کی نفی کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیس ہوگی کہ اسے مقدس, اسے پاک قرار دینا. قالا, اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں رسپونڈ کیا، انی عالم ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. اصل میں یہاں پر فرشتوں کا جو یہ جو پوائنٹ تھا جو انہوں نے ریز کیا تھا، اب بٹوین دا لائنز وہ سامنے آ رہا ہے. انہوں نے ایزیوم کیا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی جو خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حمد اور تسبیح چاہتا ہے اور وہ ہم پوری کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت اور کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی تو کوئی حاجت ہے ہی نہیں، نہ اسے حمد کی ضرورت نہ اسے تقدیس کی ضرورت. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو واضح کیا کہ یہ تو میرا کنسرن ہے ہی نہیں کہ میں تسبیح کے لیے اور مخلوق پیدا کروں، مجھے تو معلوم ہے کہ تم میری تسبیح کر رہے ہو. انی عالم ما لا تعلمون، جو تمہیں معلوم نہیں وہ مجھے معلوم ہے، یعنی میرے پیش نظر کوئی اور مقصد ہے، اپنی تحمید و تقصید تقدیس میرا مقصد نہیں ہے. وعلم آدم الاسماء کلھا، اب یہ پورا گیپ درمیان میں آ گیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہو گئی اور اللہ تعالی نے آدم کو تمام کے تمام نام سکھا دیے. اب قرآن مجید نے ان ناموں کی تفصیل بیان نہیں کی کہ یہ نام کیا تھے، لیکن اکثر خیال یہ ہے کہ یہ جتنا بھی اجسام کا علم ہے، فزیکل نالج ہے، یہ پہلے اسماء کا علم کہلاتا تھا، مختلف چیزوں کے نام، یعنی ان کی تمام صفات، نام، صفات، نیچر، اس سب کے بارے میں اس کو، اس علم کو کہتے تھے علم الاسماء. یا اس سے کچھ اور مراد ہے تو بھی امکان موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو باٹم لائن ہے جس کو سمجھنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ پڑھایا. اب ہمارا کنسرن اتنا نہیں ہونا چاہیے قرآن مجید کی ایسی آیات کے بارے میں کہ ہم اسی پر ڈیرا لگا کر بیٹھ جائیں. کچھ لوگوں نے، جن لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ ان آیات کو کھولنے کی کوشش کریں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے اکثر و بیشتر ٹھوکری کھائی ہے اور وہ پورے قرآن مجید کو چھوڑ کر اپنی تمام تر توانائیاں جو ہیں وہ اسی کے پیچھے لگا دیتے ہیں. حالانکہ اگر اس کی بجائے وہ پورے قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے میں لگاتے تو شاید نو انسانی کے لیے مفید ہوتا. تو کچھ بتایا اللہ تعالیٰ نے اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا. ثم عرضہم علی الملائکۃ، پھر یعنی انہی ناموں کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے، اسی علم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. اب تم بتاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. سچے سے مراد کیا ہے؟ کہ تم جو میرے ایک فیصلے پر اپنے کنسرن کا اظہار کر رہے ہو ایزیومنگ کہ تمہیں سب معلوم ہے، تو ذرا بتاؤ نا پھر یہ نام، اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانك، تو وہ کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے. عربی زبان سے جو واقفیت رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ عربی زبان میں اسم کی نارمل حالت جو ہے وہ رفع کی ہوتی ہے. جب بھی اسم رفع سے ہٹ کر نصب یا جر میں جائے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے، اور اگر وجہ نہ ہو تو پھر وہ وجہ جو ہے وہ محذوف مانی جاتی ہے، وہ امپلائیڈ مانی جاتی ہے وہاں پر. اب یہ سبحانہ کی جو نون کی زبر ہے یہ بتا رہی ہے کہ اس سے پہلے کوئی لفظ یا کوئی الفاظ جو ہیں وہ معذوف ہیں، اور اس کی وضاحت علماء نے یہ کی ہے کہ یہاں نسبح آئے گا کہ ہم تسبیح کرتے ہیں سبحانہ کا تیری پاکی کی. اس سے پہلے آپ ورب معذوف مانیں گے تو یہ اس کا مفعول مطلق ہو جائے گا، نسبح سبحانہ کا، ہم تیری سبحان کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی تیرے اندر کوئی نقص نہیں ہے. اچھا، اب یہ ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ کہ انہوں نے اللہ تعالی کے فیصلے پر آبجیکٹ کیا اور اپنے خیال کے مطابق انہوں نے اللہ تعالی کو متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ ایز اف معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو یہ پہلو نظر نہیں آیا کہ انسان زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. تو اصل میں یہ جو یہاں پر تسبیح ہے وہ اس کی معافی ہے کہ اوہ سوری ہم تو بھول ہی گئے تھے کہ تیرے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے, تو تجھے سب معلوم ہے, یعنی تیرا فیصلہ وہ یقیناً مبنی بر حکمت ہے. وی آر سوری ٹو آبجیکٹ, تو تو پاک ہے اس چیز سے کہ کوئی بیکار کام کرے, تو پاک ہے اس چیز سے کہ تو کوئی غلط کام کرے, تیرا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. سبحانکا نسبحو سبحانکا, ہم تیری پاکی کی تسبیح کرتے ہیں کہ تیرا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا, تیرے کسی فیصلے میں کوئی جھول نہیں ہو سکتا, تیرے کسی فیصلے میں لا علمی کی بنیاد نہیں ہو سکتی. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس ایک لفظ کے اندر ہیں, نسبحو سبحانکا, ہم تیری پاکی کی تسبیح کرتے ہیں, بار بار اعلان کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اس بات کا کو سوری تو پاک ہے, اے اللہ تو پاک ہے, اے رب تو پاک ہے, وی آر سوری. اور یہ کیا ہے, قرآن مجید چونکہ فرشتوں کے لیے تو نازل نہیں ہو رہا, یہ میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل ہو رہا ہے. اور اگر ہم اپنے اندر جھانکیں, ایوری ناؤ اینڈ دین ہمارے دل میں یہ ایک ازمپشن جو ہے وہ آتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے, معاذ اللہ یہ جو حکم اس نے دیا ہے یا یہ جو کام ہوا ہے یہ شاید اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے. جبکہ اپنے ایمانیات کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ایمان کیا ہے کہ اس کائنات کا پتا تنکا بھی جنبش نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, یعنی میری جو کچھ میرے اوپر میرے جسم میں فزیکلی موجود ہے وہ بھی اس کو معلوم ہے, اس نے خود بنایا ہے. پھر میرے ہاتھوں سے جو کچھ سرزد ہوگا وہ بھی اسے معلوم ہے, اور اس کے پیچھے جو نیت اندر کار فرما ہے وہ بھی اسے معلوم ہے. تو فرشتوں کا یہ کہنا نسبحو سبحانکا, اے اللہ ہم تو تیری پاکی کی تسبیح کرتے ہیں, یہ اصل میں وہ معافی تھی اس بات کی اللہ تعالیٰ سے کہ اوہ سوری ہم بھول گئے, اور ہم پوائنٹ ریز کر رہے ہیں, تیری توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ انسان جو تو بنانے چلا ہے یہ زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا. لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمیں تو کچھ معلوم نہیں سوائے اس کے جو تو ہمیں علم دے. ایبسولوٹ علم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, نمبر ایک. قدیم علم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. قدیم کے معنی کیا ہے, یہ اصطلاح ہے, یعنی ایٹرنل علم اللہ کی ذات کی طرح وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, یعنی جیسے اللہ تعالیٰ خود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. اور علم بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے, لہذا اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے سب کچھ معلوم ہے اور ہمیشہ اسے سب کچھ معلوم ہوگا. جبکہ میرا اور آپ کا علم پہلی بات تو یہ کہ ایبسولیوٹ نہیں ہے, بڑا محدود ہے. نمبر دو, ایٹرنل نہیں ہے, یعنی ایک بات جو آج میرے علم میں آئے گی تھوڑی دیر کے بعد وہ اب میرے علم میں نہیں ہے, اور جو اس وقت مجھے معلوم ہے وہ آہستہ 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 مجھے بھولتا رہے گا. اور جوں جوں عمر بڑھتی ہے, یعنی ابھی آپ سب لوگ جو ہیں اکثر و بیشتر ینگ ہیں تو آپ کو شاید اب اس کا ابھی تجربہ نہیں ہے, لیکن میں شیخ صاحب بھائی صاحب ہم اس تجربے سے گزر رہے ہیں کہ بڑی روز روز کی چیزیں جو انسان کے سامنے آتی ہیں وہ بھی انسان کی یاداشت سے محو ہو جاتی ہیں. تو ایٹرنل علم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, قدیم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم اس کا اپنا علم ہے, کسی کا دیا ہوا علم نہیں ہے, جبکہ غیر اللہ کا علم جو ہے وہ ذاتی کبھی نہیں ہوتا. جیسے میرا اور آپ کا وجود ذاتی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, اسی طرح تمام کی تمام صفات بھی ہماری جو ہیں وہ ہماری اپنی نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں. ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ وہ علم ہم سے چھین لے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں وہ علم لوٹا نہیں سکتی. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو کچھ معلوم نہیں سوائے اس کے کہ جو تو ہمیں بتائے، جس کا تو ہمیں علم عطا فرمائے. انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو ہی سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا. قال یا آدم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آدم انبئہم باسمائہم، تم ذرا ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو. یہ پہلا جو ہم ہے یہ فرشتوں کے لیے، انبئہم ان کو بتا دو، باسمائہم ان چیزوں کے نام. فلما انبئہم باسمائہم، تو جب بتا دیے آدم نے ان کو وہ تمام نام، ان تمام چیزوں کے نام، قالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے، الم اقل لکم، کیا میں تم سے کہا نہیں تھا، انی اعلم، مجھے معلوم ہے، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی باتیں، تمام غیب. یہ غیب جو ہے یہ حاضر کا الٹ ہے. جو ہم دعا پڑھتے ہیں نماز جنازہ میں، اس میں یہ اپنے ایگزیکٹ سینس میں آیا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، کہ اللہ ہم میں سے جو زندہ ہیں انہیں بخش دے، اور جو ہم میں سے فوت ہو چکے ہیں انہیں بخش دے، و شاہدنا، اور جو ہم میں سے موجود ہیں انہیں بخش دے، و غائبنا، اور جو ہم میں موجود نہیں ہیں انہیں بخش دے. تو شاہدہ یشہدو کی معنی موجود ہونا، ٹو بی پریزنٹ، اور غابہ یغیبو کی معنی موجود نہ ہونا. تو یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالی آسمانوں زمین کی تمام رازوں کو، تمام غیوب کو جانتا ہے، وہ غیوب بھی اصل میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے ریفرنس سے غیوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے کوئی چیز غیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز آنے واحد میں موجود ہے، پاسٹ بھی اور فیوچر بھی اللہ کے تعالیٰ کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے وہ پریزنٹ ہے. یہ تین زمانے جو ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر. اللہ تعالیٰ کے لیے سب کا سب کیا ہے؟ پریزنٹ ہے، اس کی نظروں کے سامنے ہر وقت موجود ہے. تو الم اقل لکم، الم اقل لکم، کیا میں تم سے کہا نہیں تھا، انی عالم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمانوں اور زمین کے تمام غیوب کو جانتا ہوں، تمام چھپی باتوں کو جانتا ہوں، وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو. اب اگلا سین آ گیا. وہ اگلا سین کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی اہلیہ حضرت حوا کو جنت کے اندر سکونت عطا فرما دی. وہ جو میں نے نوٹ کروائی تھی بات، اب اس کو ذہن میں لائیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو پرماننٹلی جنت میں نہیں بھیجا تھا، ان کو پیدا کیا تھا، بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے، تو اب انہیں ایک عارضی رہائش گاہ دی تھی. کیوں دی تھی؟ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیمونسٹریشن انہیں کرانی تھی، انہیں ایک مشاہدہ کروانا تھا کہ دنیا میں تمہارا شیطان سے واسطہ پڑے گا تمہیں، اور وہ تمہیں اس اس طریقے سے ورغلائے گا، اور تمہیں میری نافرمانی پر، میری بغاوت پر آمادہ کرے گا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یعنی یہ جنت میں جانے سے پہلا کا ایک سین ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہو گئی، اور اس کو دوسرے مقامات پر ایک سے زائد مرتبہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ تخلیق تین سٹیپس میں مکمل ہوئی. پہلے تو تخلیق کا مرحلہ آیا کہ انسان کا جسم اللہ تعالیٰ نے تیار فرمایا، پھر اس کی فنشنگ کی، تسویہ ہوا، اور غالباً یہ تسویہ جو ہے یہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت رکھی اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی، یعنی انسان کا جسم جو ہے وہ حیوانات سے مشابہ ہے، اس کے تمام بیسک آرگنز اور تمام بیسک فنکشنز جو ہیں وہ حیوانات سے مشابہ ہیں، انسان سانس لیتا ہے ہر جانور سانس لیتا ہے، انسان کھاتا ہے ہر جانور کھاتا ہے، انسان پیتا ہے ہر جانور پیتا ہے، انسان ریپروڈیوس کرتا ہے اور ہر جانور کسی نہ کسی شکل میں ریپروڈیوس کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے حیوانات کو جو خواہشات عطا کی ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، سیکس ہے، غصہ ہے، حیوانات کو ان پر قابو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو بنانے کے بعد کچھ سافٹ تبدیلی اس کے اندر پیدا کی، یعنی سافٹ میں کمپیوٹر کی ٹرم میں کہہ رہا ہوں کہ ہارڈ ویئر ہوتا ہے کمپیوٹر کا، ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، ہارڈ ویئر نظر آتا ہے، سافٹ ویئر نظر نہیں آتا، لیکن جو فنکشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ اکارڈنگ ٹو سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ کیا آپ کسی بھی ہارڈ ویئر میں، ہارڈ ویئر میں کوئی بھی آپ لوڈ کر دیں سافٹ ویئر، تو وہ ہارڈ ویئر آپ کو اس کے مطابق جب دکھائی دینے لگتا ہے اس کے مطابق فنکشن کرنے لگتا ہے، لیکن آپ ڈھونڈیں کہ یہ سافٹ ویئر کہاں ہے، آپ پورا کمپیوٹر کھول لیں تو آپ کو شکل میں وہ سافٹ ویئر نظر نہیں آئے گا، لیکن بہرحال وہ ایک سافٹ چیز ہے جو اس کا فنکشن ہے اس کے مطابق وہ ہو رہا ہے۔ تو انسان کا جسم حیوانات جیسا تھا، لیکن فرق کیا تھا، حیوانات کو اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں تھا، بھوک لگ جائے اور کھانا دسترس میں ہو تو حیوانات کھانے پہ مجبور تھے، جبکہ انسان اپنے فیصلے سے کھاتا تھا، اور اسی طرح پیاس لگی ہو اور پانی دسترس میں ہو تو جانور کے پاس اپنے جذبات کو، پیاس کو کنٹرول کرنے کا کوئی میکانزم اس کے اندر نہیں ہے، انسان کے اندر ہے۔ اسی طرح جنسی جذبہ پیدا ہو جائے اور اس کو اپوزٹ سیکس ود ان اٹس ریچ ہو، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سیکس کرنے سے روکے، ہاں ایکسٹرنلی اسے روکا جا سکتا ہے ان تمام چیزوں کو۔ تیسرا سٹیپ فرمایا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، کہ میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں۔ تو یہ تینوں سٹیپ جب مکمل ہو گئے تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ آدم، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، یعنی آدم کو مانو کہ وہ تم سے بڑا ہے۔ اب ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اجازت ہی نہیں دی اپنے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی، اور بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تھے مہاجرین و انصار کے ساتھ، فجا بعیرن، تو ایک اونٹ آیا، فسجد لہ، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول انہنو حق بہا، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، لیکن آپ ہمیں اس کی اجازت ہی نہیں دیتے، اور وہ اونٹ جو ہے وہ آپ کو سجدہ کر گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زبردست سٹیٹمنٹ دیا، لو کنتو آمر احدن ان یسجد لاحدن الا اللہ، اگر میں کسی کو کہتا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ اور غالباً یہی وہ حدیث ہے جس کی بنیاد پر شوہر کو مجازی خدا کہا جاتا ہے، دینی خدا ہے نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اس کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ اس کو سجدہ کیا جانا چاہیے، لیکن چونکہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، لہذا سجدہ تو عورت شوہر کو نہیں کرے گی، لیکن شارٹ آف دیٹ اس کی ریسپیکٹ، اس کی اطاعت، اس کو اونچا مقام دینا، اس کے ساتھ وفادار ہونا، یہ سب کچھ جو ہے اس کا شوہر کے لیے ہوگا۔ تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہے کسی کام سے روک دے، اس نے ہمیں روک دیا غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے، لیکن وہ خود مالک ہے، اس نے فرشتوں کو حکم دیا اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوا کہ قرآن مجید میں بالکل واضح کہا گیا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، کانا من الجن، نہیں وہ ایک جن تھا تو فرشتوں میں کیسے آ گیا؟ یہ ایک جن تھا جس کا نام عزازیل تھا، یہ بڑا عبادت گزار اور بہت تسبیح کرنے والا اور بہت علم والا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے کر فرشتوں میں شامل بھی کیا اور فرشتوں کا استاد بھی بنا دیا، سمجھ رہے نا؟ کہ وہ فرشتہ تھا نہیں، جن تھا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو پروموٹ کر دیا، فرشتوں میں شامل کر دیا اور فرشتوں کا استاد مقرر کر دیا۔ اب اس کو ذہن میں رکھ کے آپ یہ آیت پڑھیں گے تو پھر واضح ہو جائے گا کہ جو اصل فرشتے تھے انہوں نے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم کی کمپلائنس کی، لیکن یہ چونکہ نقلی فرشتہ تھا لہذا اس کی اصلیت جو ہے وہ نکل کر سامنے آ گئی۔ فسجدوا الا ابلیس، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کا مظاہرہ کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اب کفر کے دو معنی یاد رکھیے گا، ایک انکار کرنا اور دوسرا ناشکری کرنا، کفران نعمت۔ تو چونکہ انکار کا ذکر تو پہلے آ گیا، ابا اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، واستکبر اور اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا، وکان من الکافرین اور وہ ناشکروں میں شامل ہو گیا۔ اب یہ ناشکراپن کون سا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غیر معمولی فیور کر کے یعنی جنوں میں سے نکال کر فرشتوں میں شامل بھی کیا اور فرشتوں کا استاد بھی مقرر کیا۔ اس میں ایک بڑی چھپی ہوئی ایک نصیحت ہے ہم سب کے لیے کہ جب بھی ہم میرٹ کو چھوڑ کر کسی کو انڈیو فیور دیں گے تو ہمیں ذہناً تیار رہنا چاہیے کہ وہ ناشکری بھی ضرور کرے۔ ایکسپشن پروف دا رول، کہیں اس میں کوئی ایکسپشن آ جائے تو آ جائے، لیکن جتنی بھی آپ کی زندگی ہے آپ ذرا اس میں جھانک کے دیکھیں تو آپ کا تجربہ آپ سے یہی کہے گا کہ جس کو بھی آپ انڈیو فیور دیں گے تو آپ ایکسپیکٹ تو یہ کر رہے ہیں گے کہ یہ غیر معمولی آپ کو ریسپیکٹ دے گا اور آپ کا غیر معمولی شکر گزار ہوگا، لیکن ایسا ہوا نہیں کرتا۔ تو کانا من الکافرین، دونوں ترجمے ممکن ہیں کہ وہ کافروں میں شامل ہو گیا یا ناشکروں میں شامل ہو گیا۔ وقلنا، اب پھر اگلا سین آ گیا کہ یہ ساری ایکسرسائز ہو گئی، ابلیس نے انکار کر دیا، اس کی تفصیل آپ کو دوسرے مقام پر ملے گی انشاءاللہ، ہم سورہ آراف میں پہنچیں گے تو پھر اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یعنی اس ساری تفصیل کا خلاصہ بیان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس مقام سے بھی گرا دیا، استادی کے مقام سے بھی، اور جو فرشتوں والا مقام اسے دیا تھا اس سے بھی گرا دیا۔ لیکن اب چونکہ اس جنت میں رکھنے کا کوئی مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ انسان کو سبق سکھانا چاہتا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اگر اس دشمن کو تم لفٹ کراؤ گے تو وہ ضرور تمہیں بائٹ کرے گا، کاٹے گا۔ وہ جو ہمارا پنجابی کا محاورہ ہے کہ سپاں دے پت کدی مت نہیں بن دے، پاویں چلیاں دودھ پہ آئیے، تو سانپ جو ہے وہ ڈسے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا تھا انسان کو ہمارے جد امدد حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے، لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں ریزیڈنس دی اور ان سے صرف ایک تقاضا کیا کہ جو مرضی کھاؤ، جہاں مرضی جاؤ، جو مرضی کرو، لیکن ولا تقرب ہاذہ الشجرۃ، یعنی کسی طرف اشارہ کیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب ظلم جو ہے یہ بنیادی طور پر کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ حق تلفی کے لیے، ناانصافی کے لیے۔ لیکن جیسے اردو اور پنجابی محاورے کے اندر ہی ظلم جو ہے یہ بہت بڑی ایٹروسٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہم عام کہتے ہیں یار بڑا ظلم ہے، حالانکہ وہاں پر کوئی باقاعدہ حق تلفی یا ناانصافی کی کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن ظلم جو ہے یہ ایٹروسٹی کے معنوں میں انگریزی کے اندر، یعنی 9/11 کے اگر آپ کو یاد ہو، اس وقت کے پرانے اخبارات اگر آپ کہیں دیکھیں تو وہاں یعنی وہ جو 9/11 کا ایکٹ تھا اس کو بار بار ایٹروسٹی کہتے تھے. اور ایٹروسٹی کیا ہے؟ یعنی گریویس کرائم جو ہے اس کو ایٹروسٹی کہتے ہیں. تو اگر ایسا کرو گے تو بہت زیادتی ہوگی. ہے فاز اللہ الشیطان. اچھا اب اس کی تفصیل بھی آپ کو سورہ اعراف میں ملے گی. تو اس نے یہ ساری حرکت کیسے کی اور حضرت آدم اور حضرت حوا کو کیسے اس نے کنوینس کیا کہ چلو چکھ کے دیکھ لو. یہاں صرف ڈائریکٹ ہے. ریزلٹ کیا نکلا؟ فاز اللہ الشیطان. تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے. انہا اللہ تعالی کی اس انسٹرکشن سے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. اور وہ اس درخت کے قریب گئے. جب قریب گئے چکھا تو کھانا. ہم انسان کوئی مزے کی چیز چکھتا ہے تو نو میٹر کتنا پرہیز ڈاکٹر نے بتایا ہوا تھا پھر انسان سے وہ پرہیز نہیں ہو سکتا. یعنی پرہیز اسی صورت میں ہو سکتا ہے ڈائبیٹک کا کہ وہ میٹھے کو ہاتھ ہی نہ لگائے. اور اگر وہ آمادہ ہو جائے کہ بس چکھ لینا میں, اب جب چکھے گا اور وہ ہوگا مزے کا تو پھر وہ کھائے گا بھی. اور پھر صرف کھائے گا ہی نہیں, خوب رج کے کھائے گا. یہ انسان کی ایک کمزوری ہے. تو اس نے کنوینس کیا کہ چکھ کے دیکھ لو. تو انہوں نے چکھا تو پھر کھا بیٹھے. تو فاز اللہ الشیطان عنہا, شیطان نے انہیں پھسلا لیا اللہ تعالی کے حکم کی کمپلائنس سے, آمادہ کر لیا ان کو کہ اچھا چلو. اللہ تعالیٰ نے تو کھانے سے منع نہیں کیا تھا, قریب جانے سے منع کیا تھا. لیکن انسان کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ میں کیا کھانا. اگر اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کو ہم بالکل بائی لیٹر اینڈ اسپرٹ مانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ہمیں کمپلیٹ گارنٹیڈ پروٹیکشن حاصل ہوگی. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن میں اپنی استادی بھی لگائیں گے تو پھر وی آر ویری لائکلی ٹو بی گون. تو فاز اللہ الشیطان, شیطان نے انہیں اس سے پھسلا دیا. فاخرجہما, اور نکلوا دیا ان دونوں کو. مما کانا فی, جہاں پر تھے وہ تھے اس میں سے, یعنی مراد ہے جنت سے نکلوا دیا. وقل نہبتوا بعضکم لبعض عدو, اور ہم نے انہیں حکم دیا کہ نکل جاؤ یہاں سے. یعنی جنت میں تمہیں رکھا گیا تھا, تم نے پروو نہیں کیا کہ یو آر کوالیفائڈ ٹو لیو ہیئر, لہذا ثابت منہا, اترو یہاں سے. اور مراد کیا ہے؟ زمین پر چلے جاؤ جہاں کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. بعضکم لبعض عدو, تم ایک دوسرے کے دشمن. جب یہاں نوٹ کیجئے کہ یہ اہبتو جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے, اور عربی زبان میں جمع کا صیغہ کم سے کم تین کے لیے آتا ہے. دو کے لیے مسنا کا صیغہ آتا ہے جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں, لا تقربا ھذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین, یہ مسنا کا صیغہ ہے دو کے لیے. اب یہاں پر جو جمع کا صیغہ ہے اس میں مراد کیا ہے کہ تم دونوں بھی اترو اور شیطان بھی ساتھ اترے. بعضکم لبعض عدو, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقرر تک کے لیے ٹھکانہ بھی ہے اور متاعٌ برتنے کا سامان بھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر جو تمام ریکوائرمنٹس ہیں زندگی کی ان کے ساتھ بھیجا ہے. کھانے کی ضرورت ہے ہمیں تو سارا رزق جو ہے پھیلا دیا ہے. سانس لینے کے لیے ہمیں ہوا اور آکسیجن کی ضرورت ہے تو یہ وافر مقدار میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کر دی ہے. ہمیں اپنی زندگی کی بقا کے لیے پانی کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے, بہرحال پانی جو ہے وہ ہر انسان کو کسی نہ کسی شکل میں مہیا کر ہی دیا ہے. تو برتنے کا سامان, اس طرح انسان میں ریپروڈکشن کی خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ نے ریپروڈکشن کا بھی وافر سامان جو ہے اس کو فراہم کر دیا ہے. ہر جگہ وہ ریسٹرکشن موجود ہے کہ یہ کھانے کے لیے سب کچھ ہے لیکن یہ حرام ہے, پانے کی پینے کے لیے سب کچھ ہے لیکن یہ حرام ہے. اسی طرح جنسی خواہش کے لیے ہم نے عورتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، لیکن یہ رشتے جو ہیں یہ تمہارے لیے حرام ہے، ماں حرام ہے، بیٹی حرام ہے، بہن حرام ہے، پھوپھی، خالہ، بھانجی، بھتیجی، نانی، دادی، پوتی، نواسی، یہ سب کیا ہے؟ یہ حرام ہے. اسی طرح رضائی بہنیں جو ہیں وہ حرام ہیں، رضائی مائیں حرام ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے برتنے کا سامان پھیلایا ہے، انجوائمنٹ کا سامان پھیلایا ہے وتھ ریسٹرکشنز. جیسے جنت میں تھا کہ سب کچھ کھاؤ، جہاں مرضی جاؤ، آؤ، پھرو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. اسی طرح یہاں پہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیج دیا. فتلقى آدم من ربه کلمات، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے. فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی. یعنی ایکٹ دونوں سے ہوا تھا، آدم و حوا سے، لیکن یہاں اب آدم سے مراد جو ہے وہ پوری نوع انسانی ہے. سورہ آراف میں وہ الفاظ جو آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جواب طلبی فرمائی کہ وہ آدم و حوا، کیا میں نے تم دونوں کو اس تخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تمہیں وارننگ نہیں دی تھی کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ اب آدم و حوا بھی اللہ تعالیٰ سے آرگو کر سکتے تھے جیسے شیطان نے آرگو کیا تھا. شیطان نے آرگومنٹ کیا دیا تھا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، تو میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا، مراد کیا ہے؟ تیرا حکم غلط تھا. اب آدم و حوا بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے آرگو کر سکتے تھے کہ اللہ ہمیں شیطان نے بتا دیا ہوا ہے کہ تو نے ہمیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے اور اب تو ہمیں بہانے سے زمین پر بھیجنا چاہتا ہے. اب اور یہ باتیں جو ہیں انسان کی زبان پر آتی ہیں، اب غور کیجئے ہماری زبان پہ کئی دفعہ آئیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو بہانہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہی سوورن آل مائٹی، وہ بغیر کوئی وجہ بتائے بھی جس کو جہاں چاہے بھیج سکتا ہے، کوئی اس کے سے پوچھنے کا اختیار نہیں رکھتا کہ کیوں. لیکن انسان کے ذہن میں ایسے الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں. تو آدم و حوا بھی اگر اس وقت بھی وہ شرمندہ نہ ہوتے اپنے ایکٹ پر تو آرگو کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ غلطی ہوئی، فوراً معافی مانگ لی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربا، ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، یعنی ہم نے زیادتی کی ہے اپنے اوپر کہ تیری نافرمانی کی ہے، اور اب بھی اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم گھاٹے سے دوچار ہو جائیں گے. اچھا، اب یہی جو اصل میسج ہے قرآن مجید کا وہ یہی ہے کہ نافرمانی تو دونوں سے ہوئی، شیطان سے بھی ہوئی اور آدم و حوا سے بھی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے شیطان کی جواب طلبی کی تو اس نے الٹا اللہ تعالیٰ کو مرد الزام ٹھہرا دیا، اپنی غلطی نہیں مانی، اور نافرمانی آدم و حوا سے بھی ہو گئی. لیکن فرق کیا ہے کہ جو ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی جواب طلبی فرمائی انہوں نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے کہ ربا غلطی ہو گئی. اصل میں جو میسج ہے وہ یہی ہے اس قصے کا کہ انسان سے غلطی کا ہو جانا، غلطی کا سرزد ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب ہو جانا، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. یعنی وہ جو فرشتوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ انسان زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون خرابہ خرابہ کرے گا، یہ ہماری نیچر کا حصہ ہے. ایرر کرنا، غلطی کرنا، زیادتی کرنا، یہ ہم سے ہوتے رہیں گے کام. لیکن اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہم سے کیا ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے. اب علیہ، اور ان کی توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کا قبول کر فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. تابہ یتوب توبن کے لفظی معنی ہے لوٹنا، واپس آنا. اور یہ جو وزن ہے یہ عام طور پر پروفیشنز کے لیے آتا ہے، یعنی حاملہ یحملو کے معنی بوجھ اٹھا کر چلنا، حمال کہتے ہیں پورٹر کو جو ہمیشہ بوجھ اٹھا کر چلتا ہے، بکل کہتے ہیں گروسری کو، بقال گروسر کو کہتے ہیں سبزی فروش. اسی طرح خیط کہتے ہیں سوئی یا دھاگے کو، اور خیاط درزی کو کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ سوئی دھاگے کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے. تو طواب آپ انگریزی تراجم میں دیکھیں گے کئی جگہ بڑا خوبصورت ترجمہ ہے طواب کا، آفٹ ریلینٹنگ، یعنی ہمیشہ توبہ کا قبول کرنے والا. یہ لفظ جو ہے یہ ورب دونوں طرف جاتا ہے. اگر یہ انسان کے لیے ہوگا تو توبہ الہ ہوگا، توبو اللہ، اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ کر واپس رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لو اور فرما برداری میں آ جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بھی تواب کہہ رہا ہے، جیسے یہاں پر انہو ہوا التواب الرحیم، بے شک وہ بہت ہی توبہ کا قبول فرمانے والا ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ یہ تو ہم محاورے میں ترجمہ کر دیتے ہیں نا، لیکن تواب اللہ تعالیٰ کیوں ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کو ناراض کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہم سے پھیر دیتا ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں واپس آتے ہیں شرمندہ ہو کر تو اللہ تعالیٰ واپس اپنی رحمت کو ہماری طرف پھیر دیتا ہے. تو جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ آتا ہے، فتاب علیہ. دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ جب انسان کے لیے ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ توبو اللہ، اللہ کے حضور توبہ کرو. جب اللہ تعالیٰ کے لیے آئے گا تو وہ اللہ کے ساتھ آئے گا، فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنی رحمت کا رخ پھیر دیا، جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. انہو ہو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ کا، ہمیشہ توبہ کا قبول فرمانے والا. یعنی انسان کو شیطان یہ کہتا ہے کہ یار تو کئی بھائی توبہ کی تھی، تیرے کو توبہ تو رہن دی تھی، چھڑ پڑے کھڑا. نہیں، قرآن مجید ہمیں بار بار جو بات کہتا ہے کہ کبھی نہ کو سوچو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو شاید بالکل پرماننٹلی ناراض کر لیا ہے، اب یہ مذاق نہ بناؤ توبہ کا. نہیں، کوئی مذاق نہیں توبہ میں. فارسی کا وہ مشہور بڑی ربائی ہے کہ باز آ باز آ ہر آنچے ہستی باز آ، واپس آ جا، واپس آ جا، تو جو کچھ بھی ہے آ جا، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، تم نے کفر کیا ہے، ظلم کیا ہے، بت پرستی کی ہے، پھر بھی باز آ جا. این درگاہ درگاہ نومیدی نیست، کہ یہ میری بارگاہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، یہ نا امید کرنے والی بارگاہ نہیں ہے. صد بار اگر توبہ شکست دی بازا، تم نے 100 دفعہ بھی توبہ کر کے توڑی ہے، پھر بھی گھبرا مت، آ جا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے التواب، اس کی اپریشیٹ کیجئے اس کو کہ وہ ہمیشہ توبہ کا قبول فرمانے والا، یعنی جب تک موت کے سکرات ظاہر نہیں ہوتے یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار ظاہر نہیں ہوتے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. قل نہبطوا منہا جمیعا، اب یہ کیا ہے؟ یہ پارٹنگ انسٹرکشن ہے کہ جنت سے دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے پارٹنگ انسٹرکشن دی، اہبطوا منہا جمیعا، نکلو سب کے سب یہاں سے جنت سے. وہی جمع کا صیغہ ہے، آدم و حوا بھی اور شیطان بھی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یعنی ہم کون ہیں؟ آدم حوا کی اولاد ہیں، اور شیاطین کون ہیں؟ یہ سب کے سب شیطان کی اولاد ہیں. تو اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی انسٹرکشن آئے، یعنی ہدن نکرا ہے، این انسٹرکشن، ایک گائیڈنس نہیں ہوتا، اس لیے میں انسٹرکشن ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ نکرا کا وہ مفہوم آپ کے سامنے آ جائے. جب بھی میری جانب سے تمہارے پاس کوئی ہدایت پہنچے، اور مراد یہاں پر کیا ہے؟ انبیاء کرام کے ذریعے سے جو ہدایت پہنچی ہے، جیسے قرآن مجید ہمارے پاس آیا ہے، تو جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی انسٹرکشن پہنچے، فمن تبع ہدایا، تو جو کوئی بھی میری اس انسٹرکشن کو فالو کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسا کرنے والوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمناک غمگین ہوں گے. خوف ہوتا ہے مستقبل کا، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، اور حزن ہوتا ہے ہمیشہ ماضی پر، کیوں ہو، یہ کیا ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا. بعض انگریز ترجمے میں بڑا خوبصورت ہے، انہوں نے حزن کا ترجمہ ریگریٹ کیا ہوا ہے، اس سے بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مل جائے گناہ کی تو پھر گناہ پر بھی ریگریٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر تم میری انسٹرکشن کو فالو کرو گے، یعنی وہ انسٹرکشن جو ہے وہ دو لیول پر ذہن میں رکھیے گا، ایک تو حکم کہ یہ کرو یہ نہ کرو، لیکن یہاں کہیں گڑبڑ ہو جائے تو پھر دوسری انسٹرکشن کیا ہے، توبہ کر لو. تو جو کوئی میری انسٹرکشن کو فالو کرے گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی حزن و ملال. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ کہ جو انکار کرتے اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، یعنی ہمارے نبیوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نہیں ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ اہل نار ہیں، اہل جہنم ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
حامل القرآن.